کربلا 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 ری درس گا کربلا کربلا سیدھا رستہ کربلا کربلا ہماری درس گا کربلا کربلا سیدھا رستہ کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات الله عليه وسلم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، اہل ذکر اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے جس آیا کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسے پروردگار نے دو مقامات پر ذکر فرمایا، ایک سورہ مبارکہ نحل کی 43 آیا اور ایک سورہ مبارک انبیاء کی 7 آیت کے طور پر. ہم جس جگہ کو انتخاب کیا ہے وہ سورہ مبارک انبیاء کی 7 آیت. آیت مکمل میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک حصہ مقدمہ ہے اس جملے کے لیے، اور عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی دوسری آیت موجود نہ ہوتی، یہ اکیلی آیت اہل بیت کی عظمت، فضیلت اور امامت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن ہمیں ذرا سا الفاظ میں تدبر اور تفکر کی ضرورت ہے. پہلا حصہ جو مقدمہ ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اب کل میں نے مقدمے میں گفتگو آپ کی خدمت میں کی، ما اور الا، نفی اور الا اگر دونوں آ جائیں، یفید الحصر، ترجمہ کیا ہوگا؟ اے حبیب آپ سے پہلے ہم نے صرف ان کو بھیجا، مردوں کو بھیجا، اور یہ مرد کون ہے؟ نوحی الیہم، ان کے اوپر وحی کی ہے ہم نے۔ اب یہ مقدمہ بیان کر کے جب یہ کہا جا رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جاننے والے نہیں ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو، تو مقدمہ یہ بتا رہا ہے کہ اہل ذکر جو ہوں گے انہیں مرد بھی ہونا چاہیے اور صاحب وحی بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو وحی کا ادراک ہے، یہ جو وحی کے ذریعے سے، وحی کیا کرتی ہے؟ وحی کنیکٹیوٹی ہے عالم غیب اور عالم مادے کے درمیان۔ عالم غیب کیا ہے؟ خدا کون ہے، کہاں ہے، جنت کہاں ہے، دوزخ کہاں ہے، وحی کسے کہتے ہیں، فرشتہ کیا ہوتا ہے، یہ سارے کا سارا، یہ سب عالم غیب ہے۔ اس عالم غیب سے جو کنیکٹیوٹی ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ہمارے اندر اللہ نے وہ کنیکٹر نہیں لگایا، ہم وحی کو درک نہیں کر سکتے، ہم فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے، ہم عالم غیب سے ارتباط پیدا نہیں کر سکتے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ پیغمبر سے پہلے تک نوحی الیہم کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، پیغمبر پر آ کر اس ساری وحی کی اقسام میں سے جو وحی ختم ہوئی ہے وہ وحی وہ ہے کہ جو وحی رسالی کہلاتی ہے۔ لہذا نبوت اور رسالت کا اختتام ہو گیا لیکن وحی اپنی باقی اقسام کے ساتھ جاری ہے، جس کی دلیل میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ہم انسان، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے رہی تو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ اگر ہم صحیح معنی میں اپنے نفس کی تربیت کریں اور ترقی کریں تو ہمارا جو انتہائی مقام ہے وہ نفس ملہمہ ہے۔ نفس ملہمہ وہ ہوتا ہے جس پر الہام ہوتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک الہام اور وحی دونوں، یعنی الہام خود ایک وحی کی قسم ہے، لیکن یہاں ایک اشتباہ ہے، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا جو الہام معصوم پر ہوتا ہے وہ اور ہے اور جو غیر معصوم کے لیے ہوتا ہے وہ اور ہے۔ ہمارا جو الہام ہے وہ ایک ارتباط اشارتی، ایک اشاروں کی صورت میں ایک ارتباط ہے، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ کنیکٹیویٹی پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ اب غور کیجئے گا، یہ جو میں نے کنیکٹیویٹی کا لفظ کہا ہے اسی سے ایک مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں، لہذا غور کیجئے گا۔ اگر میں آپ کے سامنے دو موبائل لا کر رکھ دوں اور ایک موبائل ایسا ہو جس میں وائی فائی کو کنیکٹ کرنے والا کنیکٹر موجود ہو، وائی فائی کا ڈیٹیکٹر موجود ہو، دوسرے موبائل میں نہ ہو، تو آج کل جو نوجوان طبقہ ہے یہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے ان چیزوں کی اہمیت کو، شاید ہمیں اتنا نہ معلوم ہو۔ جس موبائل میں وائی فائی کا ڈیٹیکٹر اور وائی فائی کا کنیکٹ کرنے والی چیز موجود نہیں ہے، وہ موبائل جتنا مرضی قیمتی کیوں نہ ہو، اب کچھ لفظ کہوں گا باقی آپ کے فہم پر ہے، کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا ساتھی کیوں نہ رہا ہو، وغیرہ وغیرہ، کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھی رفاقت اس کے ساتھ کیوں نہ رہی ہو، میں آپ کے سامنے لا کر دونوں موبائل رکھ دوں گا تو آپ کون سا اٹھائیں گے؟ یقیناً آپ وائی فائی والا اٹھائیں گے۔ بھئی کیوں؟ آپ کہیں گے اس وائی فائی کے تھرو میں ایک ایسے عالم سے کنیکٹ ہو جاؤں گا جس کی اہمیت تمہیں نہیں معلوم، اس موبائل کے تھرو میں اس عالم سے کنیکٹ ہو سکتا ہوں کہ جس کی اہمیت تمہیں نہیں معلوم۔ دیکھیے اگر پیغمبر یہ کہتے کہ انا بشر مثلکم اور آیت یہاں ختم ہو جاتی تو یقیناً نبی ہمارے جیسا ہوتا، لیکن آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، آیت نے کہا انا بشر مثلکم، میں دکھائی تو تمہارے جیسا دیتا ہوں لیکن یوحا الیا، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ بس پیغمبر نے یہ بتا دیا وائی فائی کا ڈیٹیکٹر یہاں لگا ہوا ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب جو جوان جانتا ہے کہ کنیکٹر کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے، وہ کبھی بھی بغیر وائی فائی والا موبائل، وہ جتنا پرانا ہو ہاتھ نہیں لگائے گا، جتنا اچھا رفیق رہا ہو ہاتھ نہیں لگائے گا، جتنا مرضی مہنگا ہو ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے اس عالم کی اہمیت کیا ہے۔ تو اگر عالم غیب سے کنیکٹیویٹی پیدا کرنی ہے تو رہنما وہ ڈھونڈو کہ جو وہاں سے کنیکٹیویٹی کر کے دے سکے۔ بس یاد رکھنا، معصوم اور غیر معصوم میں فرق ہی یہ ہوتا ہے، معصوم وہ ہوتا ہے جو وحی کے ذریعے سے عالم غیب سے نہ صرف خود متصل ہوتا ہے بلکہ اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی متصل کرتا ہے۔ تو جس نے معصوم کا ہاتھ تھام لیا وہی وہ ہوتا ہے جو یؤمنون بالغیب کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا فسألوا اہل الذکر، وہ افراد کہ جو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اور عالم غیب سے کنیکٹڈ ہیں۔ انشاءاللہ عرض کروں گا تفصیل سے، کیونکہ صرف وہی ہیں جو ہر سوال کا جواب دینے پر قادر ہے، عرض کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے آگے۔ لیکن یہ مقدمہ بنایا تاکہ تم اہل ذکر میں کسی اور کی طرف رخ نہ کرو۔ اب اس جملے میں جو اللہ تعالی نے فرمایا فسألوا اہل الذکر، تو میں ابتدائی چند دن کی گفتگو صرف لفظ سوال پر کروں گا، اور اسی لفظ سوال کے اندر بہت سارے سوالات کے جواب ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب کہا گیا سوال کرو تو خود سوال یہ ہے کہ سوال کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں وہ کانسیپٹس جن کے بارے میں ہم نے یہ تصور قائم کیا ہوا ہے کہ ہمیں معلوم ہے، ان میں سے ایک خود لفظ سوال ہے۔ سوال کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ سوال ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں ہمیں معلوم ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے بہت کچھ ایسا ہے جو ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ سألہ اصل مادہ ہے، سألہ کے اصل مادے کا، جس سے لفظ سوال بھی اسی سے ہے مشتق، اس کے کیا معنی ہے، سوال کسے کہتے ہیں؟ راغب اصفہانی نے لکھا سوال ہوا طلب الشیء، سوال یعنی کسی شے کا طلب کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے عرب اس معاملے میں بڑے سخت ہیں، علماء بڑے سخت ہیں، تو جیسے ہی تعریف میں کہا کہ ہوا طلب الشے تو فوراً سوال انہوں نے کیا کہ بھائی اگر طلب الشے ہے تو خود لفظ طلب موجود ہے نا، جب لفظ طلب موجود ہے تو پھر سوال کا کیا مطلب، جب طلب کا لفظ موجود ہے تو طلب کا لفظ استعمال کرو، سوال کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب دیا، کہا طلب عام کیفیت کا نام ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو طلب آپ کر رہے ہوں وہ حقیقی طلب بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو طلب آپ کر رہے ہوں وہ حقیقی طلب ہو۔ اب ہماری زندگیوں میں بہت ساری مثالیں ہیں، میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، کبھی موضوع یہ رہا انشاءاللہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو، وہاں انشاءاللہ تفصیل سے اس موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمارے اندر جو امام کی طلب ہے وہ آیا حقیقی طلب ہے بھی یا نہیں، یہ ایک سوال ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں کیا کریں۔ میں صرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں، حقیقی طلب کیا ہوتی ہے؟ حقیقی طلب یہ ہوتی ہے، رمضانوں میں آپ، یا رمضانوں کو چھوڑیں، آج کر کے دیکھ لیجئے، ابھی کر کے دیکھ لیجئے، ابھی یہ تہیا کریں کہ میں آج رات پانی نہیں پیوں گا، اب مجلس کے بعد سے لے کر فجر تک پانی نہیں پیوں گا، میں یہ تہیا کر لیں، کیا ہوگا؟ کچھ دیر تک آپ برداشت کریں گے، گھر چلے جائیں گے، ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو خیال آئے گا کہ میں نے پانی نہیں پیا۔ ماہ مبارک کے رمضان میں بھی ہوتا ہے، آپ روزہ رکھے جب افطار کا وقت آئے پانی مت پئیں، چائے پی لیں، کولڈ ڈرنک پی لیں، شربت پی لیں، جو شربت، لسی، جوس، جو پی لیں، ٹیکنیکلی آپ کی باڈی میں واٹر کانٹینٹ آپ کا پورا ہو گیا، اس کے باوجود آپ کے اندر سے ایک آواز آتی رہے گی پانی نہیں پیا، اور جب تک آپ آدھا گلاس پانی پی نہیں لیں گے تب تک آپ کے وجود کے اندر سے آواز آتی رہے گی پانی نہیں پیا۔ اور اگر آپ پانی پیے بغیر سو گئے تو کیا ہوگا؟ رات کو پیاس محسوس ہوگی، آپ سوتے میں سے جاگیں گے اور آپ کہیں گے مجھے پانی چاہیے. اسے کہتے ہیں طلب حقیقی. کیا میں آج تک اپنے زمانے کے امام کے لیے اس طرح سے رات کو جاگا ہوں؟ کیا کبھی سوتے میں سے اٹھ کر میں نے یہ سوچا ہے کہ میری زندگی میں میرے امام کی کمی ہے؟ کیا کبھی امام کی طلب نے مجھے اس طریقے سے بے چین کیا ہے جس طرح سے ایک آدھے پانی کے گلاس کی طلب مجھے بے چین کرتی ہے؟ تفصیلات انشاءاللہ اس کی سرجا. طلب حقیقی وہ ہوتی ہے جو وجود کو بے چین کر دے. لہذا فرمایا سوال صرف اور صرف طلب حقیقی سے ہوتا ہے، یعنی جب آپ کو حقیقتاً کسی چیز کی ضرورت ہوگی، طلب ہوگی، تب آپ سوال کریں گے. بس طلب عام ہو گئی اور سوال خاص، وہ حقیقی طلب کہ جو آپ کو سوال کرنے پر مجبور کر دے. لہذا سوال طلب ہے، لیکن کون سی طلب؟ طلب حقیقی. خوب، اب آپ نے جب سوال کیا تو یہ سوال ہمیشہ کسی چیز سے مربوط ہوتا ہے. جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے ٹیکنیکلی اسے کہا جاتا ہے مسئول عن، جس شے کے بارے میں سوال کیا جائے. اب کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اگر اس کی کیفیت معلوم ہو جائے تو جواب کی کیفیت بدل جاتی ہے. لہذا راغب اصفہانی فرماتے ہیں کبھی یہ طلب کسی بھی شے کے وجود خارجی سے متعلق ہوتی ہے اور کبھی اس کے وجود خارجی سے متعلق نہیں ہوتی، بلکہ اس کے وجود ذہنی سے متعلق ہوتی ہے. گفتگو ذرا سنگین رہے گی لیکن انشاءاللہ نتیجہ خیز ہوگی. اللہ مسلم. وجود خارجی کیا ہے؟ خارج میں کسی بھی شے کا جو وجود پایا جاتا ہے، کبھی آپ سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں. فرمایا جب بھی کسی شے کے وجود خارجی کو مانگا جائے گا اس سے متعلق سوال ہوگا، جواب ہمیشہ عمل کی صورت میں اعضاء اور جوارح سے دیا جاتا ہے. لیکن اگر وجود ذہنی مطلوب ہو، جو ذہن میں کانسیپٹ یا تصور ہے، جو وجود ذہن کے اندر ہے، سوال اس کے متعلق کیا جائے تو پھر جواب عمل سے نہیں دیا جاتا، پھر جواب اعضاء اور جوارح سے نہیں دیا جاتا بلکہ کلام کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. بس آپ نے غور کیا مسئول ان اگر مختلف ہو جائے اس کی طلب، جواب بدل جاتا. میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے لیے آسان ہو جائے. اور میں نے عرض کیا کہ نتیجہ انشاءاللہ آپ کو دوں گا کہ خود سوال کے اندر اگر یہ کیفیت ہم سمجھ جائیں، قرآن کے بہت سارے مقامات ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں. بس سوال اگر، اب میں مثال دے رہا ہوں، میں نے کسی سے پانی مانگا، سوال کس کا کیا؟ پانی کا. پانی کا جب سوال کیا تو مراد کیا ہے، مطلوب کیا ہے، چاہتا کیا ہوں؟ ایک گلاس پانی مثلا جس سے میں اپنی پیاس بجھا سکوں. تو جو میں نے طلب کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے جو بوتل یا گلاس میں ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے. اب غور کیجئے گا، میں نے آپ سے مانگا ہے پانی اور آپ یہاں پر کھڑے ہو کر پانی کے اوصاف مجھے گنوانا شروع کر دیں کہ جی قبلہ پانی ایک مایا ہوتا ہے جس کا نہ رنگ ہوتی ہے، نہ بو ہوتا ہے، نہ ذائقہ ہوتی. کیمسٹری میں اس کو H2O کہتے ہیں. اور مختلف اوصاف آپ مجھے بیان کر دیں تو کیا جو سوال میں نے کیا تھا اس کا جواب مجھے ملا؟ جواب تو نہیں ملا. جواب کب ملے گا؟ جواب اس وقت ملے گا جو میں نے مانگا. میں نے آپ سے وجود ذہنی نہیں طلب کیا، مجھے پانی کا مفہوم نہیں چاہیے، مجھے پانی کی معرفت درکار نہیں ہے، مجھے پانی چاہیے جو باہر خارج میں پایا جاتا ہے. اب اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس یا کسی ظرف میں پانی لے کر آ جائیں اور مجھے دے دیں. بس آپ، یہ عمل آپ کا عمل ہے، اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے آپ نے جواب دیا، مجھے میرا جواب مل گیا. اگر میں نے طلب کیا ہو پانی، لیکن میں پانی سے مراد یہ والا پانی نہیں چاہتا، بلکہ پانی کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ کیا کریں، میں کہوں بھائی پانی کیا ہوتا ہے مجھے بتلائیے، اور آپ نے گلاس میں بھر کر لا کر میرے سامنے رکھ دیا کہ یہ لیجیے پانی یہ ہوتا ہے، تو بھیا یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن میں پانی کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں پانی ہے کیا۔ بالآخر انشاءاللہ کبھی رہی فرصت تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، عربی میں پانی کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سب کو پتا ہے، الماء۔ آج اشارہ کر رہا ہوں خالی، اس لیے کہ اگر میں نے یہ گفتگو شروع کر دی تو یہ رہ جائے گی۔ عربی میں کیا ہوتا ہے؟ الماء۔ اب پانی کی معرفت ہوگی تب پتہ لگے گا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اب پانی کا نام جب قرآن میں آئے گا اور آپ جاننا چاہیں گے کہ بھئی یہ الماء کیا ہے، تو جواب گلاس میں ڈال کر پانی نہیں آئے گا، بلکہ وہاں پر آپ کو پانی کی جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا آپ پانی کو بہترین طریقے سے بیان کر سکیں گے۔ اب ایک پانی کی ظاہری معرفت ہے جو پانی میں اور آپ سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ وہی کانسیپٹ چل رہے ہیں جو ہم نے ذہن میں بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے ذہن میں پانی کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں پانی یہ ہے جو گلاس میں ہوتا ہے۔ کتنی معرفت ہے آپ کو؟ یقیناً مجھ سے زیادہ ہوگی۔ اب میں نے آپ سے معرفت طلب کی تو آپ مجھے جواب دیں گے۔ اب آپ میں سے جس کو مثلا جو کیمسٹری کا ماہر ہوگا وہ مجھے اس کے کیمیکل خواص بھی بتا دے گا، جو فزکس کا ماہر ہوگا مثلا وہ آ کر بتائے گا کہ بھئی اس کے اور بہت سارے خواص میں سے ایک خاص بات پانی میں ایسی پائی جاتی ہے جو دنیا کے کسی اور سبسٹنس میں نہیں پائی جاتی، اور یقیناً آپ سب مجھ سے یہ چیزیں بہتر جانتے ہوں گے۔ پانی میں وہ خاص بات کیا ہے جو کسی اور میں نہیں ہے؟ پانی میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ واحد سبسٹنس ہے دنیا کا۔ فزکس کا قانون کیا ہے؟ جہاں کہیں پہ بھی ٹمپریچر کم ہوتا ہے چیزیں سکڑتی ہیں، ٹمپریچر زیادہ ہوگا چیزیں پھیلتی ہیں، یہ قانون ہے۔ اس قانون کے برخلاف پانی واحد چیز ہے جو 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے 0 کے درمیان سکڑنے کی بجائے پھیلتا ہے۔ پتا ہوگا آپ کو، یقیناً سب کو انشاءاللہ ذہن میں ہوگا، میں یاد دلا دیتا ہوں۔ 9th میٹرک میں اس کو پڑھا جاتا ہے انیملس ایکسپینشن آف واٹر، پانی کی عجیب و غریب ایکسپینشن۔ انیملس کیوں ہے؟ مخصوص ہے کس سے؟ پانی سے، کوئی اور سبسٹنس یہ کام نہیں کرتا۔ یہاں تک تو انشاءاللہ سب کو پتا ہوگا۔ یہ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ جب پانی ایکسپینڈ کرتا ہے تو ہر کیوبک سینٹی میٹر آف واٹر، کیوبک سینٹی میٹر ذہن میں ہے نا کیا ہوگا، ہر سینٹی میٹر کیوبک، کیوبک سینٹی میٹر، ہر کیوبک سینٹی میٹر آف واٹر اپنے اطراف میں کتنا پریشر ایگزرٹ کرتا ہے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرتے مجھے اندازہ ہو جائے گا، ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو تو کم از کم پتا ہے کتنا پریشر ایگزرٹ کرتا ہے۔ پانی جب ایکسپینڈ کرتا ہے کرسٹلائزیشن کے دوران تو وہ اپنے اطراف میں ہر کیوبک سینٹی میٹر آف پانی 2100 ٹن کا پریشر ایگزرٹ کرتا ہے، 2100 ٹنز آف پریشر۔ لہذا اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ سرد علاقوں میں لوہے کے پائپ پھٹ جاتے ہیں پانی کے پریشر کی وجہ سے۔ تب پانی کو ہلکا مت سمجھنا۔ اب پانی کی تھوڑی سی بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک مقصد اور بھی ہے، وہاں تک پہنچا دوں گا آپ کو، کیونکہ کچھ شبہات ایسے ہوتے ہیں جو بیان کر دیے جاتے ہیں پھر ہمارے بچے نوجوان بےچارے پریشان پھرتے رہتے ہیں۔ پانی کے اندر آج تک ہونے والی تحقیقات میں سے سب سے اہم ترین تحقیق وہ ہے جو جاپان کے ڈاکٹر سوموٹو نے کی ہے۔ اکثر کو آپ کو پتا ہوگا، جن کو نہیں پتا وہ گوگل پہ لکھیں گے آ جائے گی۔ ڈاکٹر سوموٹو کی ریسرچ کیا تھی؟ وہ ریسرچ یہ تھی، اس نے کہا بھائی اس کے اندر کیا ایسی بات ہے کہ پانی پھیلتا ہے؟ تو اس نے جب اس کا مائکروسکوپک انالیسس کیا تو پتہ لگا کہ پانی کرسٹلز بناتا ہے اور اپنی کرسٹلائزیشن کے دوران پھیلتا ہے۔ اچھا، جب وہ یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہا تھا تو ایک چیز اس کو اور عجیب معلوم ہوئی۔ وہ کیا معلوم ہوئی؟ اس نے آبزرو کیا کہ پانی کے مختلف سیمپلز جو اس نے لیے تھے ان میں جب کرسٹلائزیشن ہو رہی تھی
تو کرسٹلائزیشن میں پروسیس میں یہ پتہ لگا کہ ہر سیمپل کے جو کرسٹل تھے ان کی شکل مختلف تھی. اب یہ بڑا تعجب انگیز مرحلہ تھا. آپ جانتے ہیں, اب میں سائنسدانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ اپنی سائنس سے مجھے بتائیے کہ پانی کے اندر وہ کیا چیز ہے جو پانی کے اندر یہ حساسیت پیدا کر دے کہ پانی اپنی کیفیت کے مطابق اپنی کرسٹل بدل لے. اور میرے خیال سے کوئی سبسٹنس ایسا نہیں ہے کہ جب اس کی کرسٹلائزیشن ہوتی ہو تو عجب اور الگ قسم کے کرسٹلز بنتے ہوں. صرف پانی کے اندر یہ خاصیت. دوسری جو تعجب انگیز بات, جب اس نے دیکھا ایسا ہے تو اس نے مختلف سیمپل لے کے جمع کرنا شروع کیے, اور جب مختلف سیمپل لے کر جمع کرنا شروع کیے تو یہ بات اس کو بہت جلدی پتہ لگ گئی کہ جتنا پانی پاک اور صاف ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اس کا کرسٹل خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے, اور جتنا پانی نجس ہوتا چلا جاتا ہے اس کا کرسٹل اتنا ہی بدشکل اور برا ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہیں سے ڈاکٹر نے, اس نے کہا اس کا مطلب پانی کے کرسٹل کی شکل انسان کے اوپر شفا کی کیفیت میں تاثیر گزار ہوتی ہے. اب اس نے تحقیق کرنا شروع کی, اس نے کہا بھئی اگر ایسا ہے تو پوری دنیا کے جو مقدس پانی تھے ان کو اس نے جمع کیا, اور جب سارے مقدس پانیوں کو جمع کیا تو اسے پتا لگا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت کرسٹل آب زمزم کا تیار ہوتا ہے. اب روایت خود بخود مانا کرتی ہے. اس نے کیا کہا, جتنا خوبصورت کرسٹل ہوگا اتنی اس کی بدن کے اوپر تاثیر اچھی ہوگی. 1400 سال پہلے پیغمبر نے کہا یہ آب زمزم فیہ شفا لکم, اس میں تمہارے لیے شفا موجود ہے. اور تجربات کیے تو پتہ لگا پانی پر اگر اچھی گفتگو کرو, اچھی بات کرو تو کرسٹل اچھا ہو جاتا ہے, بری بات کرو تو برا ہو جاتا ہے. اسی میں اس نے تجربہ کیا کہ جس پانی پر قرآن پڑھا جائے اس کے کرسٹل خوبصورت ہو جاتے ہیں. بس وہ جو ساری ایک بہت بڑی ہماری تعداد ہے نا جو یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ پانی کیوں پڑھ کر, دعا کیوں پڑھ کر, اس کے اوپر کیوں پھونکتے ہو, کیوں پڑھتے ہو, تو پڑھنے کا فلسفہ آج سمجھ میں آیا. ڈاکٹر آ کر بتا رہا ہے کہ تم جو قرآن پانی پر پڑھو گے اس کی تاثیر پانی میں پیدا ہوگی. اب اس کو چھوڑیے, سائنسدانوں سے پوچھئے ہمارے بدن کا کتنا پرسنٹیج پانی سے بنا ہوا. ڈاکٹرز کہتے ہیں 60% ہماری باڈی پانی سے بنی ہوئی ہے. تو آپ جو عبادات کرتے ہیں, آپ جو قرآن پڑھتے ہیں, ہر عبادت کا اثر آپ کے وجود پر پڑتا چلا جاتا ہے خود بخود. اب پانی میں ایسی کیا بات, پانی میں ایسی کیا خاصیت ہے. اچھا پانی یہاں تک تو میں نے آپ کو بتا دیا, اب میں پانی تھوڑا سا اوپر بتا دوں پھر آگے چلتا ہوں. ابھی تک پانی آپ نے اسی وجہ سے, جب ہم نے پانی کو یہاں تک جانا کہ پانی یہ ہے, تو ہم نے جب قرآن کی آیت پڑھی کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی, کہ ہم نے پانی سے قرار دیا ہر زندہ چیز کو, تو ہم نے تصور کیا قائم کیا, ہم نے تصور یہ قائم کیا کہ بھائی یہ تو سائنٹیفک ڈسکوری ہے, حیات اور پانی کا جو کنیکشن ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن کیا ہوا, جب ہم نے اور آپ نے حیات اور پانی کا یہ کنیکشن بنایا تو سائنس نے ترقی کر کے بتایا کہ ایک بہت بڑی حیات ایسی ہے جو آکسیجن پہ زندہ نہیں رہتی اور اس کا پانی سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. لہٰذا بیکٹیریاز کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نائٹروجن پر زندہ رہتی ہے, اس کو نہ پانی کی ضرورت ہے نہ آکسیجن کی ضرورت ہے. اب جب یہ ڈسکور ہوا تو ہمارے پاؤں کانپنے لگ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک ہمارے ذہن میں پانی کون سا تھا, یہ والا پانی تھا. میں نے جتنی بھی اس کی تعریفیں آپ کی خدمت میں بیان کی پہنچ گئیں, لیکن قرآن کی نظر میں پانی صرف یہ نہیں ہے. قرآن کی نظر میں آپ دیکھیں, یہ درمیان میں ایک بات ہے, اب میں اس طرف کی ایک آیت اور بیان کروں گا پھر یہ آیت خود بخود معنی پیدا کرے گی. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا 6 دنوں میں, اور 6 دنوں کے بعد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان بنا رہا تھا کان عرشہ علی الماء, اس وقت اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. پروردگار ابھی کائنات بنی نہیں تھی تو عرش کو حمل کرنے والا پانی کہاں سے آ گیا؟ تو یہ پانی کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا اگر اہل بیت ہماری مدد نہ کرتے, تو جب اہل بیت سے سوال کیا گیا مولا یہ عرش کیا ہے، یہ پانی کیا ہے، امام نے فرمایا کہ عرش کوئی تخت نہیں ہے جو کسی پانی کے اوپر رکھا ہوا ہو، بلکہ عرش اللہ کا خاص علم ہے، اور وہ ماں جس نے زمین و آسمان سے پہلے اللہ کے اس عرش کو اٹھایا ہوا تھا وہ ہم اہل بیت علیہ السلام تو السلام کا نور ہے۔
صلی اللہ محمد۔
بس الماء کا ایک نیا معنی پتہ لگ گیا آپ کو، الماء کا ایک نیا معنی کیا ہے؟ ماں قرآن میں نور محمد و آل محمد کے لیے بھی استعمال ہوا، انشاءاللہ کبھی فرصت رہے گی تو تفصیل سے بناؤں گا کہ یہ جو کہا گیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس سے مراد پانی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا نور ہے۔ کائنات میں حیات جہاں پر بھی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی وجہ سے ہے۔ خوب، اب پانی کے اندر یہ جو اتنی خاصیت پیدا ہوئی ہے یہ ہوئی کہاں سے ہے؟ پانی کے اندر خاصیت وہاں سے پیدا ہوئی جب پانی نے اپنی نسبت جناب سیدہ سے پیدا کی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں بہت سو کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے نہیں کی، پیغمبر نے کہی۔ روایت یہ ہے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ازدواج کا مرحلہ آیا، اب یہ جتنی بھی باقی پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکلتی ہے نا روایات کہ فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، فلانا ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ جب پیغمبر نے محسوس کیا کہ بعض نگاہیں جرأت پیدا کر رہی ہیں، بعض ذہن جرأت پیدا کر رہے ہیں، کہاں سیدہ کہاں امت، بعض ذہنوں میں جرأت پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی جرأت کرتا، پیغمبر نے اپنے اصحاب کے درمیان فرمایا کہ سیدہ کا نکاح اللہ نے آسمان پر علی سے کیا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو طارق جمیل صاحب کو روایتیں مل جاتی ہیں، حضرت علی کو شرم آ رہی تھی، وہ نہیں جا رہے تھے، فلاں چلا گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، عجیب آدمی ہے، خود ہی یہ روایت بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ جس کا نکاح آسمان پر ہوتا ہے اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب یہ جملہ پیغمبر نے کہا تو علی جانتے ہیں نکاح تو ہو چکا ہے، کہا یا علی تمہیں منظور ہے؟ اللہ کی رضا کے سامنے علی سر نہیں اٹھاتے، لہذا سر جھکا ہوا ہے، تسلیم ہے، طے ہو گیا۔ اب جب طے ہوا تو پیغمبر نے کہا یا علی زمین کا مہریہ دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ یاد رکھیے گا جناب سیدہ کے دو عقد ہیں، اور ان دو عقدوں کی بھی ایک خاص مصلحت ہے۔ ایک عقد وہ ہے جو آسمان پر پڑھا گیا، ایک عقد وہ ہے جو زمین پر پڑھا گیا۔ اب جب زمین پر، یاد رکھیے گا عقد کے لیے، جب عقد ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے، نکاح بھی ایک کانٹریکٹ ہے، ایک عقد ہے۔ جب یہ عقد، اب یہ باہر موضوع نہیں جانا چاہتا میں، انگلستان بھی چن چن کر ہمارے پاکستان سے پتہ نہیں کیا کیا آئٹم لے کر جاتا ہے، ان کو وہاں رکھتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد آ کر وہ اسکرین پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میں حیران ہوں، شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک کانٹریکٹ کر کے ساتھ رہ لیں۔ تھوڑا سا دین پڑھا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا کہ نکاح بھی کانٹریکٹ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن تمہارے کیے ہوئے کانٹریکٹ میں اور دین کے دیے ہوئے کانٹریکٹ میں فرق یہ ہے، میں بتا رہا ہوں، اسے غور کیجیے گا۔ جب آپ دین کے مطابق کانٹریکٹ کر کے کوئی تعلق پیدا کرتے ہیں تو یاد رکھے گا اس کی تضمین اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن جو کانٹریکٹ آپ کریں گے اس کی تضمین اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ تو جس کی تضمین اللہ کرتا ہے اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ حلالی ہوتی ہے۔ تمہارے پاس کیا ضمانت ہے حلالی اور حرامی کی؟ دے سکتے ہو ضمانت؟ نہیں دے سکتے، لہذا غور کیجئے گا۔ اب یہ نکاح کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ کے لیے دونوں چیزوں کا مشخص ہونا ضروری ہے، لہذا یہ جو مہر مشخص کیا جاتا ہے یہ اس لیے تاکہ دونوں طرف مشخص ہو جائیں۔ تو اب جب زمینی زہر کی مہر کی بات ہے تو پیغمبر نے فرمایا یا علی عقد تمہارا آسمان پر بھی ہو چکا، زمین پر عقد ہوگا تو مہر کیا دو گے؟ مولا نے فرمایا مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ بھائی یہ تین چیزیں ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس ابھی اور ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہا یا علی تم مرد ہو. اب میں نے کل ساری گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا. یا علی تم شجاع ہو، یا علی تم مرد ہو، یا علی تم کرار ہو، یا علی تم غیر فرار ہو. تو گھوڑا اور تلوار مردوں کی ضرورت ہے، یہ اپنے پاس رکھو، نہ مردوں کو ذرا بیچ دو. بھائی اب یہ مجھ سے مت پوچھنا، مجھ سے مت پوچھنا یہ کہ کس کو بیچی، کتنے کی بیچی. 500 درہم ہاتھ آ گئے، 500 درہم آ گئے. تو پیغمبر نے کہا بھائی یہ اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو نکاح میں 500 کا عدد رکھا جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کی اتباع ہو سکے، سنت جاری رہے. اب جب پیغمبر نے کہا بھائی یہ زمینی مہر ہو گیا، تو کچھ صحابہ سن رہے تھے، انہوں نے فوراً کہا کہا یا رسول اللہ جب زمین پر عقد ہوا تو زمینی مہر طے ہو گیا، جب آسمان پر عقد ہوا ہوگا تو آسمان پر بھی. بھائی میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کانٹریکٹ دونوں طرف مشخص ہوئے بغیر نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا جب آپ نے زمین پر مہر مشخص کیا ہے تو آسمان پر اگر نکاح ہوگا پورا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آسمان پر مہر طے نہ ہو گیا ہو. تو کہا یا رسول اللہ آسمان پر جب عقد ہوا ہوگا تو آسمان پر کیا مہر ملا ہوگا جناب سیدہ کو؟ پیغمبر نے کہا بھائی تمہیں کوئی فائدہ نہیں، تم چھوڑ دو. نہیں بتانا چاہتے، یا شاید چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کون واقعاً جاننا چاہتا ہے، طلب حقیقی کہاں پر ہے. تو کہا نہیں مولا ہم جاننا چاہتے ہیں. کہا اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو، جناب سیدہ کا عقد کیا ہے؟ اب میں عقد ہوا مہر کیا ہے، مہر میں بتاؤں گا بعد میں، لیکن پہلے ایک بات اب ذہن میں رکھنا کہ جب مہر دیا جاتا ہے تو مہر دینے والے کی اپنی ملکیت ہوگی، اس میں سے وہ مہر دے گا. ایسے ہی ہے نا بھائی؟ اب یاد رکھنا پیغمبر مہر بتا رہے ہیں، اور یہ کتب اہل سنت بھی موجود ہے. میں مہر ذکر کروں گا، ملکیت پہچانتے چلے جانا. بھائی ایسا ہی ہے نا، میری شادی ہو، میرا عقد نکاح ہو، اور میں آ کے کہوں بھائی یہ والا ممبر. آپ کہیں گے مولانا وقف امام برگاہ کا، آپ کی ملکیت نہیں ہے. اگر عقد کرنا ہے، مہریہ دینا ہے، اپنی ملکیت میں سے دیں. آپ کا اپنا مال ہوگا، بھئی میرا مال ہوگا تبھی تو ہوگا نا، ورنہ کیسے دے سکتا ہوں. بس اب جناب سیدہ کا مہر سنتے جاؤ، مالک پہچانتے جانا، مالک پہچانتے جانا. پیغمبر نے کہا آسمان پر جو عقد ہوا ہے سیدہ کا، وہ مہریہ یہ ہے کہ زمین کا 1/5 حصہ سیدہ کی ملکیت، سیدہ کی ملکیت، سیدہ کی مہر بن گیا 1/5 حصہ. تو زمین کس کی ملکیت تھی؟ فرما ابو تراب کا معنی سمجھ میں آیا؟ زمین پر بیٹھنے والے کو بو تراب نہیں کہتے، زمین کے مالک کو بو تراب کہتے ہیں. زمین پر بیٹھنے والے کو نہیں کہتے، زمین کے مالک کو بوتر آپ کہتے ہیں. کہا 1/5 حصہ زمین کا دے دیا مہر میں، اور کیا دیا؟ کہا زمین کا جتنا بھی پانی ہے اس کا 1/4 حصہ، 4 بڑے دریا سیدہ کا مہر. بس مالک کون تھا؟ ہو گیا. کہا تیسری چیز، پیغمبر کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، بس اب پیغمبر سے جا کے کرنا ایف آئی آر بھی. پیغمبر، اور تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہے حدیث، کہا پیغمبر نے فرمایا تیسری چیز جو سیدہ کا مہر ہے وہ کیا؟ کہا سیدہ کو مہر میں پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کا 1/3 حصہ مہر کے طور پر دیا گیا. تو مالک جنت کون ہوا؟
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
تو اب غور کرنا، اب غور کرنا کہ زمین بھی ملکیت ہے جناب زہرا اور علی کی، پانی بھی ملکیت ہے جناب زہرا اور علی کی، جنت بھی ملکیت ہے جناب زہرا اور علی کی. اسی لیے حسنین کو جب کہا گیا تو یہ نہیں کہا کہ یہ مالک بہشت ہیں، کہا یہ جنت کے شہزادے ہیں. ماں باپ کی ملکیت ہو تو اولاد خود بخود شہزادہ ہو جاتی ہے. لہذا اب یاد رکھیے گا، یہ مالک مالک وہ ہیں، مالک وہ ہیں. تو اب یہ یاد رکھنا، جس کسی کے دل میں بھی ان کی کا بغض موجود ہو، زمین پر حرکت نہیں کرتا، اپنے گناہوں کو اضافہ کر رہا ہوتا ہے، پانی پی نہیں رہا ہوتا، اپنے گناہوں کو اضافہ کر رہا ہوتا ہے، اور اگر محبت دل میں ہو تو تم قدم نہیں رکھو گے، اپنے ثواب میں اضافہ کر رہے ہو گے، پانی کا گھوٹ نہیں پی رہے ہو گے، اپنے لیے یہ ثواب جمع کر رہے ہوگے. تو اب سوچو کتنی بڑی نعمت ہے اہل بیت کہ اگر ان کی محبت دل میں ہو ہر قدم ثواب بن جاتا ہے، ہر گھوٹ ثواب بن جاتا ہے. لیکن اہل بیت بڑے کریم ہیں، اہل بیت کریم ہیں. دنیا میں، دنیا میں تم جتنا مرضی بغض اہل بیت رکھ کر کھا پی لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب باری آئے گی جنت کی تو یاد رکھنا مالک جنت کے اہل بیت ہیں، اور وہاں شرط ہی یہ ہے جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ اندر جائے گا، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت کبھی بھی نہیں ہو سکتی. بس اب غور کیجئے گا، میں نے دو مرحلے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ اگر مفہوم کو مانگا جائے تو جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا جواب بہتر انداز سے ادا ہوتا چلا جائے گا، لیکن اگر وجود خارجی طلب کیا جائے تو پھر شے کی معرفت امپورٹنٹ نہیں ہوتی. وہ آپ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو وہ اتنا مہم نہیں ہے، اس کے لیے سوال کرنے والے کی اہمیت امپورٹنٹ ہوتی ہے. سوال کس نے کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. مثلا میں نے اپنے بیٹے سے پانی مانگا ہے، اگر میرا احترام اس کے قلب میں ہوگا، پانی کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ادب کے ساتھ پانی لا کر رکھے گا، یہ طریقہ بتائے گا کہ اس نے جواب صحیح دیا یا نہیں. اگر میری قدر نہیں رکھتا ہوگا، آدھا گلاس گندا صاف نہیں دیکھے گا، لا کے پٹک کے رکھ کے چلا جائے گا، پانی آ تو گیا مگر کیا یہ جواب ہے؟ یہ جواب نہیں. جتنی باپ کی عزت اور احترام اور معرفت بڑھتا چلا جائے گا اتنا ادب خود بخود بڑھتا چلا جائے گا. اور یاد رکھیے گا، تمام جوان نہیں، صرف جوانوں کو مخاطب نہیں کر رہا، تمام افراد کے جن کے والدین زندہ ہیں ان سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں، پروردگار کی رحمتوں کے دروازے کی چابی کا نام والدین کا احترام ہے. لہذا اگر چاہتے ہو کہ اپنے والدین کے ذریعے سے، اگر چاہتے ہو اللہ کی رحمت سے آپ متصل ہو جائیں، اپنے والدین کا احترام اور ادب کرنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی اگر آپ نے اپنے والدین کو اپنے آپ سے راضی کر لیا. گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے والدین اس سے راضی ہوں حقیقی معنی میں، وہ کبھی بھی مشکلات کا دوچار نہیں ہوتا. لہذا اب اگر احترام کرتا ہے تو ہر چیز کا خیال رکھے گا، گلاس صاف ہونا چاہیے، ایک خاص حد تک بھرا ہونا چاہیے، لائے گا احترام سے رکھے گا، اگر ابھی نہیں پی رہا اس کو ڈھک کر رکھے گا، تمام کے تمام جتنے بھی ادب اور احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھے گا. اب یہ میں نے پورا مقدمہ آپ کے لیے تیار کیا ہے تاکہ اس منزل تک آپ کو پہنچا سکوں، تاکہ قرآن کا سوال آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایک مسئول عن، ایک چیز قرآن کی ایسی ہے کہ جو خدا نے اپنے بندوں سے مانگی ہے. عرض کروں گا انشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں جن کا سوال دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں انشاءاللہ، چونکہ سوال کا موضوع ہے اس لیے عرض کروں گا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا سوال وہاں کیا جائے گا. لیکن جو دنیا میں مانگی ہے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک چیز ہے جس کا سوال خود اللہ نے کیا، اور سوال اس انداز سے کیا اللہ نے کہ اس سوال میں اپنے ساتھ ساتھ پیغمبر کو بھی شامل کر لیا. تو اب سوچیں وہ شے کتنی عظیم ہوگی کہ جس کا سوال کرنے میں اللہ اپنے ساتھ، جو وحدہ لا شریک ہے، کسی اور کو بھی شریک کر لے، اور جس کو شریک کرے کائنات میں خدا کے بعد اس سے زیادہ بڑا اور بزرگ کوئی نہیں. یعنی کائنات کی دو بڑی اور عظیم ہستیاں ایک وقت میں ایک سوال کر رہی ہیں. سوال کیا ہے؟ سوال ہے قل، اے میرے حبیب آپ کہیے. ابھی مدینۃ العلم والی مجلس میں ہم نے قل کے اوپر پوری بحث کی ہے، یہاں نہیں دہراؤں گا میں. قل کا معنی کیا ہے؟ قل کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب یہ سوال تمہارا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے. قل کا معنی کیا ہے؟ جو بات کہنے جا رہے ہو وہ تمہاری بھی ہے اور ہماری بھی ہے. پوری انسانیت میں سوائے نبی اکرم کو کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ جو سوال وہ کرنا چاہتے ہیں وہی سوال خدا کا بھی ہو. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. پیغمبر کو اپنے ساتھ شریک کر کے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل، اے ابھی آپ کہو. کیا کہو؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. آیت آپ نے بار بار سنی ہوگی، لیکن اب میں نے چونکہ مقدمات کچھ بنائے ہوئے ہیں لہذا میں آپ کے فہم کو اب ساتھ لے کر چل. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اللہ سے پہلے اگر لا آ جائے تو کیا معنی دیتا ہے؟ یفید الحاصر، حاصر کے معنی دیتا ہے. کل پوری گفتگو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، آج ابتدا میں بھی اشارہ کیا. اگزیکٹلی یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا. اور کیجیے گا، میں اپنی نبوت کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا. یہ لفظی ترجمہ ہے، لا الہ کی طرح سے لفظی ترجمہ ہے. تب بس جب ترجمہ یہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نبوت کے بہت سارے اجر ذہن میں آ جاتے ہیں کہ پیغمبر کو شکریہ کہہ دیا، پیغمبر کو شکریہ کہ عبادتیں کر دی، کوئی اور کام کر دیا، یہ سارے کے سارے، یہ سب کے سب اجر کے عنوان سے ذہن میں آتے رہے. لیکن ایسا نہیں ہے. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں میری نبوت کا اجر صرف میرے اقربا کی مودت ہے. سوال اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اقربا کی مودت صرف، میری نبوت کا اجر صرف. صرف یہ کا مطلب کیا؟ اب مودت کے علاوہ جو بھی لے کر آؤ گے وہ نبوت کا اجر نہیں بن سکتے. اب بس غور کیجئے گا، آخری مرحلہ، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. ابھی تک کی جتنی زحمت دی تھی وہ اس مقام کے لیے دی تھی. جب پیغمبر اور اللہ نے مل کر سوال کیا ہے، اور سوال کیا ہے؟ نبوت کا پیغمبر کی اجر. اب غور کیجئے گا، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ قرآن نے کیا اور ان کی نبوت کی اجر کی بات آئی، اب چاہے وہ ان کی قوم نے پوچھا چاہے انہوں نے خود یہ بات کہی، لیکن جہاں کہیں پر بھی کسی بھی نبی کے نبوت کے اجر کا معاملہ آیا، انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارا اجر فلاں شے ہوگا. کہا نہیں، کہا ان اجر یا الا علی اللہ، میرا اجر صرف اللہ کے پاس ہے، میں اجر صرف اللہ سے لوں گا. کیوں انبیاء اجر طلب نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، اجرت بھی ایک کانٹریکٹ ہے، اجارہ ایک کانٹریکٹ ہے. یہ کانٹریکٹ کب پورا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو اجرت پر ہائر کرتے ہیں، رینٹ پر لے کر آتے ہیں کسی کو، تو اجرت کب مانا پیدا کرتی ہے؟ جب کام پورا ہو جائے. بھئی اجر، اجرت جو بھی طے ہوگی وہ بات کا مرحلہ ہے، لیکن یہ اجرت جو کچھ بھی ہوگی، جو بھی ہوگی، یہ تحقق اور مانا کب پیدا کرے گی؟ جب کام مکمل ہو جائے. میں کام کیے بغیر آپ سے اجرت نہیں لوں، دے سکتا، آدھا کام کر کے لوں نہیں ہو سکتا، اصل جو چیز میں لوں گا وہ اجرت نہیں کہلائے گی. اجرت معنی ہی اس وقت پیدا کرتی ہے جب کام مکمل ہو جائے. تو اب اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ کوئی کام ایسا تھا جو جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک مکمل نہیں ہوا تھا. کام مکمل نہیں ہوا تھا، بھائی دین تو سبھی پہنچا رہے تھے لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، مکمل نہیں ہوا تھا. پیغمبر نے آ کے وہ کام مکمل کرنا ہے، پیغمبر نے مکمل کر دیا. اللہ نے بھی سند دے دی، کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، کام پورا ہو گیا. اب خود پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب کام مکمل ہو جائے، جب کام مکمل ہو جائے تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجر عطا کر دینا. میں کہوں گا مولا غدیر اتنی سخت گرمی میں ہوا تھا تو پسینہ تو بڑی جلدی خشک ہو جانا چاہیے تھا. تو جواب یہی آئے گا کہ بھائی جس نے فوراً علی کی ولایت کا اقرار کر لیا اس نے اجر دے دیا. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا, کیوں؟ اس لیے کہ آیت میں اللہ نے دو باتیں کہی. اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, دین میں نے مکمل بھی کر دیا. پھر کہا رضیت لکم الاسلام دینا, میں دین سے راضی بھی ہو گیا. بھئی راضی اسی وقت ہوگا نا جب دین کا کام مکمل ہونے کے بعد اجر عطا ہو جائے. تو اب اجر اللہ نے پہلے بیان کر دیا, کہا اجر ہے مودت اہل بیت. پیغمبر نے جیسے ہی دین مکمل کیا, تب دین مکمل ہوا ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. بس اب سمجھ میں آیا, دین مکمل ہوتا ہے ولایت سے, اجر عطا ہوتی ہے مودت سے. بس جس کسی نے بھی علی کی ولایت کا اقرار کر لیا, اس نے پیغمبر کو نہیں بلکہ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی نبوت کا اجر عطا کر دیا. اور جس نے بھی ابھی تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا اور وہ نمازیں پڑھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, تو جب تک اجر نہیں کرے گا تب تک مسلمان نہیں کہلائے گا, خائن کہلائے گا.
اللهم صل على محمد. الله اكبر. الله اكبر. يا رسول الله. يا رسول الله. توجہ. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و آج الفراج. بس آخری مرحلہ ہے اور آپ کی گفتگو کو تمام کروں. جب اجرت کو مشخص کرنے کا مرحلہ ہے تو فرمایا قل لا اسألکم علیہ, اے نبی آپ اکیلے مت مانگیں, میں آپ کے ساتھ شریک ہو کر مانگ. بھائی قل لا اسألکم آیت ہی ہے نا, آیت کا مطلب کیا ہے؟ صرف پیغمبر نہیں مانگ رہے, اللہ بھی مانگ رہا ہے. کہا جب اجرت مانگنے کا مرحلہ آیا, طے کرنے کا مرحلہ آیا, کہا آپ اکیلے نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا اہل بیت کا مقام کیا ہے. اجرت طے کی تب بھی شریک, اپنے ساتھ تمام انبیاء کی نبوت کو شریک کر لیا پیغمبر کو شریک کر کے. اور جب ادا کرنے کا مرحلہ آیا, جب مشخص ہو رہی ہے اجرت, تب بھی اللہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے ساتھ تمام انبیاء کو شریک کر رہا ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. صرف دو مقامات ہیں جہاں شرک شریک لیتا ہے, ایک جب اجرت طے ہو رہی ہے, دوسرا کون سا مقام ہے جہاں اجرت ادا ہونی ہے. تو جب اجرت ادا کرنے کا مرحلہ آیا, کہا ٹھہرو تم اکیلے مت کرنا ادا, میں بھی ہوں گا, میرے ساتھ میرے ملائکہ بھی ہوں گے. تو یاد رکھو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اب مجھے بتاؤ مرتبہ اہل بیت کا کیا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک سب کو شریک کر لیتا ہے جب اجر رسالت کو ادا کرنے کا مرحلہ آتا ہے. بس اب آخری مرحلہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. اللہ اور اس کے رسول دونوں نے مل کے سوال کیا, کس کا؟ مودت کا. اب یہ مودت کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کی بحث اپنی جگہ پر محفوظ, لیکن جو بھی دینا ہے, کیا اللہ اور رسول ہم سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ مودت کسے کہتے ہیں؟ سمجھنا چاہتے ہیں کیا؟ مفہوم ذہنی چاہیے. بھائی مفہوم ذہنی اسی وقت چاہیے ہوتا ہے نا جب آپ کو علم اور معرفت نہ ہو. آپ نے پانی کا سوال کیا جب آپ پانی کو نہیں جانتے تھے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ پانی کیا کیا ہو سکتا ہے, کیسا کیسا ہو سکتا ہے. تو یہ مفہوم ذہنی تھا. تو کیا اللہ اور رسول کو نہیں معلوم کہ مودت کیا ہے؟ بھائی ان سے بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. کائنات میں عالم یا اللہ ہیں یا آل محمد ہیں, تو ان سے زیادہ بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, تو ہم انہیں کیا سمجھائیں گے؟ لیکن اگر لو سلمنا میں تمہاری بات مان لوں تب بھی
مان لیا میں نے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جو مودت کا سوال کیا ہے اس سے مراد کیا ہے, اس کا مفہوم ذہنی. تو اب یاد رکھیے گا, میں نے مقدمہ اس لیے بنایا تھا, اگر مفہوم ذہنی بیان کرنا ہو تو جتنی علم اور معرفت زیادہ ہوگی اتنا بہترین جواب ہوگا. اب اگر اللہ اور رسول نے مودت مانگی ہے تو جتنی اہل بیت کی معرفت زیادہ ہوگی اتنا بہترین جواب دیا جائے گا, اتنا بہترین جواب دیا جائے گا نا. تو اب اگر اللہ نے سوال کیا, اللہ نے مانگا, تو جواب دینا امت پر واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے. بس اگر امت پر جواب دینا واجب ہے تو جواب دینے کے لیے اہل بیت کی محبت واجب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اگر واجب ہوئی تو یاد رکھ لینا, یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا, اللہ اجر رسالت مانگ نہیں رہا بلکہ مسلمانوں پر اہل بیت کی مودت کو اور معرفت کو واجب قرار دے رہا ہے. بس یہ ایک ایسا واجب ہے تو جب قضا ہوگا خود بخود گناہ ہوتا چلا جائے گا, خود بخود گناہ ہوتا چلا جائے گا. اب اپنے لیے خود طے کر لو کہ اجر رسالت بھی ادا کرنا ہے, اللہ کا واجب بھی ادا کرنا ہے. تو اب یاد رکھنا, تم نے جس مرحلے پر بھی اہل بیت کی معرفت اور مودت سے آنکھ چرائی, اس ہر لمحے میں تم گناہگار ہوتے چلے جاؤ گے. بس بڑی زندگی مشکل ہو جائے گی نا بھائی, اہل بیت کی مودت نہ ہو, محبت نہ ہو تو زندگی مشکل ہو جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا, اردو ادب کا سب سے بڑا شاعر, جس شاعر جیسے شاعر آج تک پیدا نہیں ہوئے, شاعر آج تک تمنا کرتے ہیں کاش ہمیں میر جیسا کمال حاصل ہو جائے, میر تقی میر, کہ جس کو اردو ادب اور شعرا میں ایسا مقام حاصل ہے کہ کسی اور شعر, حتیٰ غالب نے کا کہا, غالب نے کہا کہ میں نے بھی تمنا کی ہے کہ میرا بھی مقام میر جیسا ہو جائے. وہ شاعر کیا کہتا ہے, یہی مطلب, اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی, مودت نہیں ہوگی, معرفت نہیں ہوگی, تمہاری ہر سانس, تمہاری زندگی کا ہر مرحلہ گناہ بنتا چلا جائے گا, تمہاری جان کا وبال بنتا چلا جائے گا. لہذا میر تقی میر نے آج سے 250 سال پہلے کہا, جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا, ہر بال اس کے تن پہ ہے موجب وبال کا. مت مانو علی, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, جتنا علی سے بغض رکھتے چلے جاؤ گے قیامت کا اتنا وبال اپنے لیے جمع کرتے چلے جاؤ گے. لیکن آیت سے ظاہر ہے, آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے, چونکہ مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو عملی شکل اختیار کر لے. کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو مودت پہ میں نے عرض کیا, گفتگو کریں گے مفصل, وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن آج ذہن میں رکھیے گا, محبت وہ ہوتی ہے جو دل میں رہے, جب بدن سے ظاہر ہو جائے تو مودت بن جاتی ہے. بس اللہ نے دل کی محبت نہیں مانگی ہے, مانگی ہی ظاہری محبت ہے. بس اگر ظاہری محبت مانگے تو بس اب ایک آخری مرحلہ اور زحمتوں کو تمام. اس کا معنی کیا ہوا, اللہ اور رسول نے جو چیز مانگی ہے وہ مودت کا ظاہری وجود ہے. اب تو زبان سے جتنا مرضی اقرار کر لے, صبح سے شام تک کہتا رہے میں پنجتن کا غلام ہوں, میں پنجت, زبان سے تو جتنا مرضی کہہ لے, لیکن اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ نشست و برخاست بھی کرتا ہو تو اول تو زبانی محبت اللہ نے مانگی ہی نہیں ہے. عملی محبت کا تو مرحلہ ہی یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس کے دشمن سے پھر دوستی نہیں کی جا سکتی. تو اللہ نے اہل بیت کی مودت مانگی ہی اسی لیے ہے کہ کوئی زبان سے بہانہ کر کے دشمنوں کے ساتھ نشست و برخاست نہ کر سکے. تو یاد رکھو, جس کا بھی اہل بیت کے دشمنوں سے کوئی کنیکشن ہے, اب وہ زبان سے جتنا مرضی اقرار کرے, نہ تو وہ مودت ہے اور نہ ہی یہ قبول ہوگی, بس وہ منافق تو ہو سکتا ہے, محب اہل بیت نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. بس اب آخری مرحلہ اور زحمتوں کو تمام. میرے مولا, اگر آپ کو عملاً مودت چاہیے تو مجھ جیسا ناقص آدمی کیا بتائے گا, ہمیں کیا پتا کیسے کیا کرے, کیا عمل انجام دیں, کیسے ظاہر کریں اور کیسے مودت کو انجام دے کہ میرے عمل, میرے اعضاء, میرے جوارے, میرے عمل سے اہل بیت کی محبت ظاہر ہو. مجھ جیسا جاہل نہیں جانتا, مولا مدد کریں. تو مولا نے کہا کہ اگر مودت کا حق دیکھنا چاہتے ہو ہمارے ان غلاموں کی طرف نگاہ کرو. میرا سلام ہو جناب ابو ذر کے اوپر, میرا سلام ہو جناب سلمان کے اوپر, میرا سلام ہو جناب میثم تمار کے اوپر. یہ نہ ہوتے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ مودت کو عملاً کیسے دینا ہے, کیسے ادا کرنا ہے. تو سلمان نے سیدہ کے دروازے پر بیٹھ کر نوکری کر کے بتایا مودت کسے کہتے ہیں. ابو ذر نے ربضہ کے میدان میں جا کر بتایا مودت کسے کہتے ہیں. اور جناب میثم نے تو کمال ہی کر دیا, کھجور کے درخت پر زبان کاٹتی گئی ہے, کٹی ہوئی زبان سے جو علی کا ترانہ پڑھے اسے میثم کہتے ہیں. اور جناب میثم نے بتایا کہ زبان کٹ جائے, زبان کٹ جائے, علی کا ذکر رکنا نہیں چاہیے. تو یاد رکھو تم یہ ایف آئی آر کاٹ کے جو ہمیں ڈرا رہے ہو نا, ہم وہ قوم ہیں جس نے زبان کاٹ کر بھی اہل بیت کی فضیلت کو بند نہیں کیا. ایف آئی آر ہمارا کیا کاٹ لے گی؟ ایف آئی آر کے کاٹنے سے ہمیں مت ڈرانا. جس طرح سے تولا عبادت ہے اسی طرح سے تبرہ بھی عبادت ہے. یاد رکھے گا تبرہ کا ہرگز مطلب اہانت نہیں ہے, لیکن اگر تاریخی حقائق سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ کس سے اپنا تعلق بنا کر بیٹھا ہوا ہے. اپنے کنیکشن ٹھیک کرو, ایف آئی آر کٹانا بند کرو, یہ تمہارے اپنے گلے کا وبال بن جائے گی. لہذا عزیزو مودت اہل بیت عملاً مانگا ہے ہم سے, اور مودت اہل بیت ادا کرنا ہو تو کوئی جناب مسلم ابن عقیل سے پوچھے. محبت اہل بیت کیسے ادا کرنی ہے جناب مسلم بتائیں گے. جناب مسلم تاریخ میں یہ اعزاز جناب مسلم کو حاصل ہے. جناب مسلم نے میری اس مشکل کو آسان کیا ہے کہ کوئی محبت اہل بیت میں اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ حسین کسی کو اپنا بھائی کہیں. انی باعث الیکم, جب بہت خط آئے تو آپ نے جناب مسلم کو بھیجا. خط کا عنوان کیا ہے؟ میں جسے بھیج رہا ہوں اخی میرا بھائی ہے, ابن عمی میرے چچا زاد چچا کا بیٹا ہے. اور پھر جو جملہ ہے بڑا قیمتی جملہ ہے, وثقتی, یہ میرا مورد اعتماد ہے. جس کے ہاتھ کو حسین اپنا ہاتھ کہہ دیں اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. بس ایک مرحلہ عرض کروں گا کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, تیزی کے ساتھ گزروں گا. جناب مسلم آئے, واقعات آپ کے ذہن میں موجود ہیں, تفصیل انشاءاللہ کبھی خدا نے موقع دیا تو عرض کروں گا. جناب مسلم نے آ کے کیا کیا؟ جناب مسلم نے آ کے یہ کیا کہ جناب مسلم نے آنے کے بعد بیعت لینا شروع کی, ہزاروں کی تعداد میں بیعت جمع ہو گئی. بس اب غور کیجیے گا, میں نے عرض کیا انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی تو اس کی پورے واقعے کی تحلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, بہت کچھ سیکھنے کے والا موجود ہے. یہاں سے رحمان کا نمائندہ مسلم ابن عقیل بن کر کوفہ میں وارد ہوا, وہاں سے شیطان کا نمائندہ ابن زیاد کوفہ بھیجا گیا. ابن زیاد نے آنے کے بعد کیا کیا؟ امام کے خاص خاص افراد کو اور شیعوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا. جناب مسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے یہ سوچا کہ اگر امام کے آنے سے پہلے سارے خواص اور شیعہ قتل ہو گئے تو کوفہ میں آ کر علی کا بیٹا ویسے ہی تنہا ہو جائے گا جیسے پیغمبر کے بعد مدینہ میں علی تنہا رہ گئے تھے. علی کی تنہائی کیا ہے؟ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, کوئی خواص ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو جناب مسلم جانتے ہیں بغیر خواص کے جب علی تنہا رہ جاتے ہیں تو مولا کے ساتھ بھی یہ ہوگا. تو آپ نے کہا اس سے پہلے کہ یہ سارے خواص کو قتل کر دے اس پر غلبہ حاصل کیا جائے. اور آپ غور کیجئے گا, اگر جناب مسلم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو ابن زیاد ایک وقت میں کوفہ اور بصرہ دونوں کا گورنر تھا. اگر ابن زیاد کو مغلوب کر دیا جاتا تو پورے عراق عرب کی حکومت امام حسین کے ہاتھ میں آ جاتی, اور اگر حکومت ہاتھ میں آ جاتی تو کیا ہوتا آپ خود جانتے ہیں, حکومت الہیہ کا آغاز ہوتا, ساری چیزیں آٹومیٹیکلی انڈر کنٹرول. لیکن کیا ہوا؟ ایک اختلاف, اختلاف برا نہیں ہے, چھوٹا سا اختلاف تھا. کیا اختلاف تھا؟ جناب سلیمان سورت خزائن نے یہ کہا کہ ہم چونکہ مولا کو آپ نے لکھ دیا ہر راستے میں ہیں, کچھ دن انتظار کر لیں, امام آ جائیں, پھر جو امام کہیں گے ہم حاضر خدمت. بس اتنا سا اختلاف. مسئلہ اختلاف نہیں تھا عزیزوں, مسئلہ اختلاف نہیں تھا. مسئلہ کیا تھا؟ آپس کا اختلاف دشمن تک پہنچ گیا. بھئی آپس میں جتنا بھی اختلاف تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا, کرتے رہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دشمن کے سامنے ہمیشہ ایک ہو کر کھڑے ہو. کربلا کی تاریخ نے کیا بتایا؟ ہمارے اختلاف کی وجہ کیا ہوئی؟ باطل قادر ہو گیا اس بات پر, کوفہ میں بھی شکست دی اور کربلا برپا ہوئی. ہمارے اختلاف کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ باطل کو موقع ملا کہ نبی کے پیاروں کو اتنی بدردی سے کربلا میں قتل کیا جائے, نبی کی بیٹیوں کو سربرہنہ بازاروں اور درباروں میں پھرایا جائے. جیسے ہی ابن زیاد کو پتہ لگا نا کہ سلیمان ابن سورد خزائی ساتھ نہیں ہیں, وہیں اس کو اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا تھا. لہذا عزیزوں, یہ جو ایام ہیں سب سارے کے سارے عاشقان سید الشہداء ہیں, سب ہیں. جو فرش عزا پر آ گیا, جس نے کالا لباس پہن لیا, وہ حسین کا محب ہے. اب صرف اور صرف حسن زن رکھو, کسی سے سوء زن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اول وقت نماز میں ماتم کر رہا ہے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. نماز کا وقت اللہ تعالیٰ نے خود ہی طولانی رکھا ہے, حسن زن رکھیں کہ یہ انشاءاللہ اس سے فارغ ہو کے نماز پڑھے گا. جس کا آپ کو یقین ہے کہ یہ نماز پڑھنے والا نہیں ہے, وہاں پر بھی آپ کا فریضہ صرف اتنا ہے کہ آپ اس کو امر بالمعروف کریں اور اس سے کہیں کہ بھائی یہ عبادت کر لی, یہ بھی کر لو. جو تمہیں ماتمی حلقے میں نظر نہیں آ رہا, اس کے لیے یہ فتویٰ مت دو کہ یہ ماتمی نہیں ہے, یہ حسین کا غم خوار نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کر تم سے زیادہ روتا ہو. ایک دوسرے کے لیے حسن زن پیدا کریں. اگر کوئی کسی بھی نوعیت کا اختلاف ہے تو اسے حسین کی خاطر معاف کرنا سیکھو. اور جب بھی کوئی اختلاف آئے, کوئی بھی اختلافی ہوا آئے, ہر اختلاف کو ہوا دینے سے پہلے یہ سوچ لینا, ہمارا اختلاف ہوتا ہے تو زہرا کی بیٹیوں کو سر برہنہ درباروں اور بازاروں میں آنا پڑتا. لہذا کوئی بھی کسی نوعیت کا اختلاف ہے, حسین کی خاطر اپنے اختلافات کو ختم کرنا سیکھو. جو حسین علیہ السلام کے نام پر اپنے درمیان کا اختلاف ختم نہیں کر سکتا, اس کو حسینی ہونے کا کوئی کہلوانے کا حق حاصل نہیں. خدا کے لیے اختلافات سے پرہیز کرے. اختلاف کا نتیجہ کیا نکلا؟ تاریخ نے عجیب ترین منظر دیکھا. حضرت پورے لشکر کے ساتھ ہزاروں کی تعداد سے مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے آئے ہیں. جناب مسلم اوس جا, جناب حبیب ابن مظاہر, اس طرح کے اور بہت سارے افراد تھے. انہوں نے یہ سوچ کر کے یہ مرحلہ فرصت کا ہے, ہم اپنے گھر جا کے افطار کر کے اور پھر واپس آتے ہیں. جتنی دیر میں یہ واپس پہنچے, دیکھا مسجد کوفہ پوری خالی ہے. اور عجیب کیفیت, تاریخ نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ جب جناب مسلم مغرب پڑھانے جا رہے ہیں تو ہزاروں کا مجمع ہے, اور جب عشاء پڑھا کر باہر آ رہے ہیں تو اکیلے ہیں. اتنے اکیلے, کوئی نہیں. اور جہاں ابن زیاد کو جب پتہ لگا, اس نے کوفہ میں کرفیو کا اعلان کر دیا, سارے دروازے بند ہیں. ان حالات میں گلیوں میں بھٹکتے بھٹکتے جناب مسلم ایک دروازے کے سامنے جا کر بیٹھ گئے. روزے سے تھے, افطار نہیں کیا تھا, بھوک اور پیاس کی شدت ہے. گھر کس کا ہے؟ تو آقا ہے, مومنہ ہے, لیکن بیٹا منافق ہے. ایک مرتبہ دروازے پر آئی اپنے بیٹے کے انتظار میں. اب جو دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے. سلام کر کے پوچھا, بھائی کون ہو, ان خراب حالات میرے گھر کے سامنے کیوں بیٹھے ہو؟ کہا, بھوکا اور پیاسا ہوں. دوڑ کر گئی, اندر سے پانی کا پیالہ لے کر آئی, پانی پلایا, اور جب دیکھا پانی پی کر بھی آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں, تو کہا, بھائی حالات اچھے نہیں ہیں, میں اکیلی عورت ہوں, میرے گھر کے سامنے مت بیٹھو, جاؤ اپنے گھر جاؤ. کہا, میرا کوئی گھر نہیں ہے, گھر کیوں نہیں ہے؟ کہا مسافر ہوں. کہاں کے مسافر ہو؟ کہا مدینہ کا مسافر ہوں. بس جیسے ہی مدینہ کا نام سنا سر پر چادر کو کیا گھر کے باہر آ گئے. مولا کے شہر سے آئے ہیں. مدینہ میں کس محلے سے تعلق ہے آپ کا؟ کہ میرا تعلق بنی ہاشم سے ہے. بس محلے بنی ہاشم کا سننا تھا ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئے. کہ لیکن مولا حسین سے کیا رشتہ داری ہے آپ کو؟ سر جھکا کے کہا ہم کا مجھے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں. بھائی یہ سننا تھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سر کو پیٹ کر کہنے لگی کہنے کہ مولا مجھے معاف. زہرا کا بیٹا میرے دروازے پر بیٹھا, حسین کا بھائی میرے دروازے پر بیٹھا ہے اور مجھے نہیں معلوم. مولا معاف کر دیجئے گا. مولا میرے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی اگر آپ تشریف لے آئے. حضرت آ گئے, کھانا کھایا, تہخانے میں رکھا, بڑی کوشش کی کہ اس ملعون کو نہ پتا لگے, لیکن اس شرابی کو معلوم ہو گیا اور اس نے جا کر مخبری کر دی. یہاں فجر سے تھوڑی دیر پہلے خواب دیکھا, حضرت کو یقین ہو گیا شہادت نزدیک ہے. بس شہادت کا یقین ہو گیا. ابھی فجر کی تعقیبات ختم نہیں کی تھی کہ ایک مرتبہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. حضرت نے ایک مرتبہ تلوار کو ماندھا, لباس کو تیار ہو کر باہر جانے لگے تو آنے دامن تھام لیا. کہا مولا حالات برے ہیں, آپ باہر مت جائیے. ایک مرتبہ کہا تو میری غیرت گوارا نہیں کر دے کہ میری وجہ سے تیری بے احترامی ہو. میں کہوں گا یا جناب مسلم, اے کاش شام غریبا کر دیکھ دے. ارے خاندان عصمت و طہارت کی بیبیاں کیسی کیسی بے حرمتیاں. میرے مولا نے بڑا مقابلہ کیا, دھوکے سے گرفتار کیے گئے, اب قید کر کے لائے گئے ہیں ابن زیاد کے سامنے. ایک پانی کا گلا ایک پیالہ لا کر حضرت کو دیا گیا. میں نہیں جانتا جناب مسلم کی حضرت امام حسین سے عقیدت کیا ہے, لیکن تاریخ نے عجیب مقام لکھا. پانی کا پیالہ سامنے آیا, ابھی چاہتے تھے کہ پانی پئیں کہ کچھ قطرے خون کے پانی کے اندر ٹپک گئے. پانی نجس ہو گیا, آپ نے پانی نہیں پیا. مسلم پیاسا ہی جا رہا ہے, مسلم ابھی عاشور کا دن نہیں آیا, ابھی تو حسین کی پیاس قائم بھی نہیں ہوئی. خدا جانے مسلم کو کتنی محبت ہے. ابھی حسین پیاسے شہید نہیں ہوئے لیکن مسلم کو گوارا نہیں ہے. میرا مولا تو پیاسا جائے, مسلم پانی پی کر جائے. پیاسے ہی حالت میں دار العمارہ کی چھت پر لے جایا گیا. تاریخ میں ایسا قتل کسی محترم شخصیت کا نہیں ہوا. پسے پشت ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا. جب ملعون تلوار چلانے کے لیے آیا, ایک مرتبہ پوچھتا ہے مسلم کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا دو. مسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا کوئی اور خواہش نہیں ہے, میں نے زہرا کے بیٹے کو لکھ دیا تھا کہ مولا کوفے والے آمادہ ہیں. ارے کوئی میرے مولا کو بتا دے, مولا کوفے مت آنا, اب کوفے والوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہو چکی. بس عزادارو یہاں ظالم نے تلوار کا وار کیا, پسے گردن حضرت کی تلک گردن کو کاٹا گیا اور اس کے بعد جنازے کو دار العمارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا. میں نہیں جانتا میرے مولا کے جسم اطہر کے ساتھ کیا ہوا ہوگا, لیکن یہاں جنازہ زمین پر گر رہا, وہاں راستے میں حسین گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ پڑھا انا للہ و ان الیہ راجعون. بس مولا نے جیسے ہی کلمہ استرجا پڑھا, جناب عباس گھوڑا نزدیک لے آئے. آ کر پوچھا مولا اس وقت کلمہ استرجا پڑھنے کا کیا مرحلہ ہے؟ میرے مولا نے اپنی دونگلیوں کو کھولا, حضرت عباس نے مرحلہ دیکھا. ارے مسلم بھائی ہی نہیں ہے بلکہ بہنوئی بھی ہے, حضرت عباس کی بہن کے شوہر بھی ہے. اب دیکھا کہ
بھائی کو دار الامارہ کی چھت سے زمین پر بھیج، ایک مرتبہ دل محسوس کر رہ گئے۔ امام نے کہا بس صبر کرو، خیمے لگا دیے جائیں۔ بس جب خیمے لگ گئے تو حضرت ایک مرتبہ اپنی بہن کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ مسلم کی 4 سالہ بیٹی بھانجی کو اپنی گود میں بٹھایا اور سر پر پیار کرنا شروع کیا۔ بس عزادارو، خاندان نبوت کی پروردہ بچی پیار کے انداز سے ہی سمجھ گئی، کہا ارے چچا مامو، آپ تو مجھے اس طرح سے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ کہا حسین نے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہا اے میری بیٹی، آج سے تیرے بابا کی جگہ میں ہوں، میں کہوں گا جناب سکینہ آپ کی قسمت جی، مسلم کی بیٹی، مسلم شہید ہوئے، حسین جیسا باپ مل گیا۔ ارے حسین کی بیٹی، وہاں باپ کا لاشا پڑا ہے، بیٹی کو شفقت کی بجائے کوئی تماچے لگا رہا ہے، کوئی تازیانے لگا رہا ہے، کوئی کانوں سے گوشوا۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔